ایک مسئلہ پھر اجتماع سے ایک سورہ حج کی تلاوت فرما کر بانی اعضا خانہ مرحوم سید علی متقی کے آخری نصیحت احفاظ حسین یافتی اور مرحوم سید مظفر علی شاہ سابق وائس چانسلر مہران یونیورسٹی اور قبلہ مومنین و مومنات
توحید
کو وہی ختم ہو جس نام پر جیے اسی نام پر مرے. اور جب ہم اس طرح مر نکلیں گے تو خدا کی قسم جی اٹھیں گے. مر جانا اور ہوتا ہے مر نکلنا اور. مر جانا مجبوری کی بات ہے, مر نکلنا اس نے کیا. ہم کیا نظریہ اختیار کریں, کیا عقیدہ اختیار کریں, کیا عمل اختیار کریں اور کیا طرز عمل اختیار
کریں.
ہم نے عرض کیا کہ سرفرازی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ نظریہ اختیار کیا جائے جو حقیقت فطرت میں موجود ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب اس نظریے کی تفسیر بجائے خود بہت مشکل ہے, آسان بھی ہے مشکل, لیکن قبل اس کے کہ میں خود اس نظریے کے مزید مشکلات کو سامنے لاؤں ایک بات کی طرف پھر میں توجہ کروں کہ جو بھی نظریہ ہو ایسا ہو کہ جو زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کر رہے
ہیں,
یہ نہ ہو کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمیں نیا نظریہ تراشنا
پڑے.
زندگی کے شعبے ہیں, انفرادی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں اخلاقیات کی ضرورت ہے, تہذیب نفس کا نظریہ ہمیں درکار ہے, تحریک نفس کا نظریہ. ہم اپنے آپ کو کیسے ایک مہذب انسان بنائیں اگر اس کی ضرورت محسوس ہو. اگر مہذب ہونے کی ضرورت محسوس ہو, کون ایسے بھی نمونے پائے جاتے ہیں جو ساری دنیا کو غیر مہذب کہتے ہیں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
اور خود غیر مہذب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں, اور اپنی تہذیب کو ساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں.
سبحان اللہ
کہتے ہیں نام لینا کوئی ضروری
چھوڑ
آپ میری روش سے واقف ہے, میں کوئی پہلی بار خطاب نہیں کر رہا ہوں, میں تو بڑے بڑوں کا نام نہیں لیتا. اپنی تحریری برائیوں سے واقف ہیں,
سبحان اللہ
سبحان اللہ, واقف ہیں اور ہماری تحریری خوبیوں سے واقف ہیں. اسلام پر اعتراض کرنے والے, مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے جانتے ہیں کہ آج بھی اسلامی کلچر میں کتنی خوبیاں ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
وہ ہماری خوبیوں سے بے خبر نہیں ہے, مگر دشمن کے خاص انداز سے لڑائی کر رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے اندھے ہو جائیں, ہماری آنکھوں میں اس طرح دھول پھونک دی جائے کہ ہمیں اپنی اچھائی بھی برائی معلوم ہو اور ان کی برائی بھی اچھائی نہ لگائے. اور دشمن کے اس شہر سے بچے رہیے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دشمن کے اس جادو کے اثر میں نہ آ جائیے گا. ٹھیک ہے, اپنی کمزوریوں پر نظر ہونی چاہیے. جب تک اپنی کمزوریوں پر نظر نہیں ہوگی
اس وقت اسلام ممکن نہیں ہے, ترقی ممکن نہیں ہے, تقدم ممکن نہیں ہے, ارتقا ممکن نہیں ہے, عروج ممکن نہیں ہے, آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ صاحب معراج کی امت عروج نہ پائے. سے کبھی مایوس نہ ہوئیے, دشمن سے کبھی خوف نہ کھائیے. خوف ہو تو صرف خدا کا, امید ہو تو صرف خدا
کا.
تم نظریے تہذیب نفس کے بھی الگ الگ نہیں ہونے چاہیے. جو بھی نظریہ ہو تہذیب نفس کے لیے بھی وہ کارآمد ہو. گھر کو سنوارنے کے لیے یعنی تدبیر منزل, تہذیب نفس کے بعد اسی منزل ہے تدبیر منزل. گھر کا گھر کی ادارت کیسی کی جائے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
گھر کا ایڈمنسٹریشن
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ سب مستقل موضوعات ہیں الگ الگ عشروں کے لیے. اور عشرے کیوں, چالیس چالیس مسجدیں بھی ایک ایک موضوع پر پڑھی جائیں تو تدبیر نفس کوئی چھوٹا عنوان تھوڑی ہے. تدبیر منزل, مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں, عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں, گھر کس طرح چلایا جائے, تقسیم حقوق و فرائض کس طرح ہو, اور اس کے لیے کون سا نظریہ انتخاب کیا جائے, کون سا نظریہ ہمیں بتائے گا کہ مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کون سا نظریہ ہمیں بتائے گا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کون سا نظریہ بتائے گا کہ مرد کو برتری ہے یا عورت کو برتری, کون سا نظریہ بتائے گا کہ دونوں برابر ہیں یا کوئی برتر کوئی کمتر, کون سا نظریہ بتائے گا. ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, اولاد سے ماں باپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے, ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
جو اولاد پر واجب ہیں اور اولاد کے کتنے حقوق ہیں جو والدین پر ہیں,
بے شک
اس ان تمام سوالات کی تفصیل کون سا نظریہ پیش کرے گا. اور پھر تدبیر منزل کے بعد سیاست مدن, گھر کے ایڈمنسٹریشن کے بعد دوسری منزل ہے انسانی معاشرے میں امن اور عافیت کے ساتھ جینا.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
یہ آرزو درست نہیں ہے کہ ہمارا گھر تو جنت نظیر ہو اور باقی پوری دنیا جہنم بن جائے. جب پوری دنیا جہنم بن جائے گی تو آپ کا گھر بھی سلامت نہیں رہے گا. چاہے گھر کا مسئلہ ہو چاہے کسی ملک کا مسئلہ ہو, دوسروں کو ہلاکت کے دہانے میں ڈال کر آپ کو حقیقت نہیں دینے کی. تو جو بھی نظریہ انتخاب کیا جائے وہ ایسا ہو جو زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرے اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو. تو یقین فرمائیں کہ ایسا کوئی نظریہ نہ تو صنم پرستی کا نظریہ ہو سکتا ہے, نہ تکلیف کا ہو سکتا ہے نہ سندیت کا، ممکن ہی نہیں ہے سوائے نظریہ توحید کے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جب میں توحید کو ایک نظریہ کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تھیوری ہے. توحید ایک تھیوری نہیں ہے، ایک ریئلٹی ہے. توحید ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کی تفسیر و تعبیر لوگوں نے الگ الگ کی،
بے شک.
اس لیے وہاں بھی شد پریشان خواب من نز کثرت تعبیر ہو. ہمارا خواب جو ہے وہ تعبیر کی کثرت سے خواب پریشان ہو گیا. حقیقت توحید کو جانے کس نے کیا سمجھا.
سبحان اللہ.
کسی کی توحید اتنی کمزور ہو گئی کہ نفس نفس پہ شرک سے ٹوٹ جاتی ہے. کسی کی توحید اتنی وسیع ہو گئی کہ تمام شرک بھی اس میں سمو جاتا ہے. وہ حد اعتدال باقی نہیں ہے، وہ حد اعتدال.
بے شک.
اس لیے حقیقت توحید پر گفتگو ضروری ہے کہ جب آپ کا ذہن حقیقت توحید کو قبول کرے تو کس سطح پر قبول کرے، کس طرح قبول کرے، اور آپ اس کا انتباہ اطلاق نفاذ کر کے دیکھیں زندگی کے تمام شعبوں پر. ہر ہر شعبے کو نظریہ توحید روشن کر دیتا ہے یا نہیں. کوئی گوشہ زندگی کا تاریخ نہیں رہ جاتا. اور خاص طور سے اگر آپ اخلاقیاتی کا مسئلہ لے لیں، میں نے پہلی اور دوسری تقریر میں اشارہ کیا کہ توحید کی جو روشنی ہے اس کے مختلف رنگ ہیں،
بے شک.
اور اس کے دو تین رنگوں کا تذکرہ ضمناً آیا کسی خاص ترتیب کے بغیر. میں نے کہا کہ جب توحید کا چراغ روشن ہوگا دل میں تو کسی کا حسد محسوس نہیں ہوگا. اسے تجربہ کر کے دیکھیے گا،
بے شک.
لیکن کوئی بھی چیز بغیر تجربے کے قبول نہ کیجیے،
بے شک.
سائنس کا زمانہ ہے، تجربہ کر کے دیکھیے. تجربہ کہاں سے شروع کیجیے گا؟ گھر سے. گھر سے شروع کیجیے گا. کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیسے پتا چلے گا روزہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں؟ قبول کرنے والا خدا ہے تو نظر نہیں آتا. تو یہ نماز اور روزے کے معاملات تو بہت بعد میں سمجھ میں آئیں گے کہ قبول ہوئے یا نہیں، نماز آئے توحید پر پورے اترے یا نہیں. پہلے آپ اپنے بھائی، اپنے عزیز، اپنے قریب، اپنے دوستوں سے معاملہ کر کے دیکھیے کہ ان کی تشفیع خاطر ہو رہی ہے یا نہیں. آپ جو حسن سلوک کر رہے ہیں تجربہ کہاں ہوگا؟ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا، دیکھیے زندگی کی بہت عملی مثالیں بھی دینی چاہیے نا. صرف تھیوریٹیکل باتیں کر کے گزر جانے سے تو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، عملی باتیں بھی کچھ ہوں. بہت سے حضرات کو آپ نے یہ نوحہ پڑھتے ہوئے اور یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، میں تو بہت حسن سلوک کرتا ہوں، بہت حسن سلوک کرتا ہوں. مگر جس کے ساتھ جس نے سلوک کیا اسی سے بدی ملی عموماً. اچھا اس کے بھی مراسم ہیں یا میں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی یا وہ میرے احسانات کو تسلیم نہیں کرتے. دیکھیے اس کے کئی مرحلے ہیں، کئی اخبار ہیں، مگر ایک سبق کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. جس وقت آپ کسی سے حسن سلوک کر رہے ہوں اس وقت کا تجزیہ بعد میں کریں جب رزلٹ صحیح نہ نکلے. جب کوئی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اور بعد میں رزلٹ صحیح نہیں آتا تو پھر سائنٹسٹ کیا کرتا ہے, ایکسپریمنٹ کرنے والا کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے غلطی کہاں ہوتا ہوں. غلطی ہوئی کہاں, جو ایلیمنٹ تھے وہ صحیح تھے یا نہیں, جو انگریڈینٹ تھے وہ صحیح تھے یا نہیں, جو پروسیس تھا وہ صحیح تھا یا نہیں, جس ٹیمپریچر پر ہونا تھا وہ ایکسپریمنٹ وہ صحیح تھا یا نہیں, وہ انسٹرومینٹ صحیح تھے یا نہیں, یہ ایرر آیا کہاں پر, ہے نا. یہی مسئلہ زندگی کے معاملات کا, جس وقت آپ بھوت میں سلوک کر رہے تھے کیا اس وقت یہ نیت تو نہیں تھی کہ آج میں بھوت میں سلوک کروں تاکہ کل اس پر میری برتری برقرار رہے. اگر کئی خبیر سبھی یہ جذبہ کار فرما تھا تو رزلٹ غلط ہی آئے گا,
اس لیے کہ وہ حسن سلوک توحید کی خاطر نہیں تھا,
خدا کی خاطر نہیں
تھا. توحید کی جب روشنی پڑتی ہے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خود اپنی ہستی کو مکمل طور پر ملامت کرنا, ہم کچھ نہیں ہیں. کسی عارف کا جملہ ہے, کہتے ہیں کہ جس قدر تمہاری نیستی ظاہر ہوگی اسی قدر حق کی ہستی ظاہر ہوگی. نیستی الگ ہے اور پستی الگ, پستی ظاہر نہیں ہونا چاہیے, نیستی ظاہر ہونا. جس قدر تمہاری نیستی ظاہر ہوگی اسی قدر حق کی ہستی ظاہر ہوگی.
بے شک
ہم کچھ نہیں ہیں, نہ ہم کچھ ہیں نہ ہمارا کچھ ہے, ہمارا کچھ تو سب ہوگا جب ہم کچھ ہوں گے. تو سب سے پہلی روشنی صحیح گرن توحید اپنی حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ حقیقت ہی نہیں ہے تو نظر کیا آئے گی, کچھ بھی نہیں ہے, ہم جو کچھ ہیں اس کی مخلوق, اس کی مخلوق. اور یہی کہ تمام اخلاقی نظام کی بنیاد ہوتی ہے. دیکھیے مورل ویلیوز پر, ایتھکس پر, اخلاقیات پر بہت کتابیں چھپ رہی ہیں اگلے حاضر میں, لیکن ہر ڈسپلن کی اخلاقیات الگ الگ ہے.
بے شک
ذرا آپ کتابوں کا جائزہ لیں, اچھے بڑے بک اسٹال سے چلے جائیں جہاں انگریزی کی بہت عمدہ کتابیں ہوں, عربی فارسی کی نہیں, دینی مذہبی نہیں, انگریزی کی کتابیں, اچھے سوشل تھنکر تو سوشل سائنٹسٹ چل رہا تو ویسٹرن تھنکرس کی کتابیں پڑھیے گا. ہر ڈسپلن کی ایتھکس الگ الگ ہے, تجارت کی اخلاقیات الگ, گھر کی اخلاقیات الگ, فرد کی اخلاقیات الگ, دیگر معاملات زندگی کی اخلاقیات الگ, سیاست کی اخلاقیات الگ, اور یہی اقتصادیات کا حال ہے. اب معلوم ہے اقتصادیات کتنی ترقی کر چکی ہے, اقتصادیات اکنامکس. اب باقاعدہ ایک بہت بڑے اکنامکس نے, میں تو اکنامکس نہیں ہوں, ایک بہت بڑے اکنامکس نے ابھی مجھے بتایا کہ بعض یونیورسٹیز میں باقاعدہ یہی پڑھایا, ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں, یہ سب میوٹیشن پروسیس ہے ایولیوشن کے لیے.
واہ واہ واہ,
یہ جملہ روز دہرانے کا موقع مل جاتا ہے, کیمپینین مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کے لیے تاکہ ہم اپنی اصل کی طرف پلٹ جائیں اور جدید باندر کا وجود آ جائے.
واہ واہ واہ,
کرائم کرم کہ اس میں کیا فرق, یہ عجیب عجیب بات ہے. مجھے مثال دی اکنامکس کے ایک بہت بڑے پروفیسر نے, وہ مثال دوہرا دوں تو بڑا گھمانی ہے. ان کا فرق کیجیے, کوئی ایک خاص قسم کا مشروب ہے جو شکاگو میں $2 کا لیتا ہے, اور وہ پر کلیے کے جتے میں 800 یا 8000 ریال کا ملتا ہے. تو یہ یوں ہی تھوڑی قیمت معین ہوتی ہے, اس پر پورا حساب کتاب لگایا جاتا ہے کہ وہاں یہ کتنی قیمت سے خریدی جائے گی, وہاں سے یہ چیز منتقل کرنے میں کتنا خرچ آئے گا, اور چونکہ اس کا منتقل کرنا قانونی نہیں ہے اس لیے جو منتقل کرنے والے ہیں ان سے جو رسک آئے گا وہ رسک پیک کر رکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک اسٹینڈرڈ پینڈنٹ ہوگا کہ کتنی قیمت پر وہاں یہ چیز اور بنایا آپ نے ترقی کی یا نہیں اکنامک تو اقتصادیات کی قسمیں ہو گئی, اخلاقیات کی قسمیں ہو گئی. اب یہ زندگی ایک وحدت کا نام ہے, زندگی ایک وحدت کا نام ہے, اس کے شعبوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تو نظریہ وہ ہو جو زندگی کے تمام شعبوں کو روشن کرتے ہیں, اور اسی لیے آپ میں عرض کر رہا ہوں ان مثالوں کو اور ان خوش بحثوں کو سمیٹ کر کہ نظریہ توحید اور حقیقت توحید وہ ہے کہ چاہے فرد کی اخلاقیات ہو یا گھر کے اخلاقیات ہو یا معاشرے کے اخلاقیات ہو یا اقتصادی اخلاقیات ہو یا سیاسی اخلاقیات ہو, تمام جگہ زندگی کا ایک معیار بن کر آ جاتا ہے. اور یہاں پر ایک اور البتہ ہے بحث
دقیق,
لیکن گزارش کر لینے دیجیے کہ نہ تو تکلیف کا نظریہ کام آئے گا نہ سنویت کا نہ کثرت کا. اور سنویت کا یعنی بنیادی طور پر دو حقیقتوں کو مان لینا, بنیادی طور پر دو خداؤں کو مان لینا, بنیادی طور پر دو قدیم حقیقتوں کو مان لینا, نور کو ظلمت کو, یا دان و احرمن والا تصور یا کوئی بھی ایسا ملتا جلتا تصور ہو, کہیں کارآمد نہیں ہو سکتا, چاہے وہ علمی اور فلاسفیکل اور سائنٹیفک ہی ٹرمینالوجی کیوں نہ ہو. مثلا ایک عجیب بات ہے, یہاں پر آپ سب کے لیے ذرا ذہنوں پر بوجھ پڑے گا مگر اس کے تو آج ہی ہو چکے ہوں گے. جتنی اخلاقیات کی کتابیں ہیں سقراط سے لے کر اور آج تک میں لکھی ہیں عموماً 90% کتابوں میں بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, روح اور جسم.
بے شک
سنویت کی بنیاد تو یہی پڑ رہی. توجہ ہے, سنویت کی بنیاد دوئی کی بنیاد یہی پڑ رہی. یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے, اگر کہ تمام اسلامی مبکرین نے بھی اسی طرح لکھا ہے, لیکن کچھ مفروضے قبول کر لیے جاتے ہیں کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے یا کسی مصلحت کی بنیاد پر, کسی مصلحت کی بنیاد پر. بہت اہم بہت دقیق بحث چڑھ گئی, سنویت کی بنیاد نہیں پڑ گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب دو چیزیں ہیں تو جس کا تو چیز بدن کے تقاضے یہ ہیں, روح کے تقاضے یہ ہیں, تو دو جسم ہیں تو وہی ہو گئی. اب انسان پر الزام ہوتا ہے کہ بدن کے تقاضے پورے کروں یا روح کے تقاضے, اور دونوں تقاضوں پر الگ الگ سوچتا ہے. یہ خدا کی خاطر آپ واقع ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش
کی
تھوڑی دیر میرے ساتھ. دونوں مستقل طور پر سوچنے لگتا ہے کہ بدن کا تقاضا کھانا, بدن کا تقاضا لینا, بدن کا تقاضا جسمانی ایکسرسائز اور ریاضت, بدن کا تقاضا جسم کی صحت کا خیال رکھنا, بدن کا تقاضا. اب روح کے تقاضے سے غافل ہے وہ, ہے نا. اگر کوئی روحانی تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو گیا, روزے وہ رکھ رہا ہے, نمازیں وہ پڑھ رہا ہے, نماز شب وہ پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت وہ کر رہا ہے, یا جو جس طرح جس دین جس مذہب میں ہے اپنے اپنے انداز سے روح کی تشفی اور تسکین کا سامان کر رہا ہے, مگر جسم کو اگنور کر رہا ہے.
اللہ اللہ
بہت سے ہے کہ اب اسلام سے باہر نکل کے دیکھیے جہاں بھی یہ بنیادی طور سے صلاحیت کا نظریہ داخل ہو گیا وہاں کیا ہوا کہ جنازے والا جسم سے بے پرواہ ہے. ایک حد تک کہ جسم کے لیے لباس بھی ضروری ہے. بعض ایسے مذہبی دیتے ہیں دنیا میں کہ جن کے ہاں انتہائی ضروری ہے مذہب میں مکمل طور پر اپنی ذات کو فنا کر دینے کی ایک علامت یہ ہے کہ بے لباس ہو جائیں. ایک انتہا یہ ہے اور ایک انتہا وہ ہے کہ جہاں بہنگی کا احساس اذیت دیتا ہے اور غالب جیسا چاہے بھی کہتا ہے کہ جھانپا کفن میں داغے ہوئی اٹھے بہنگی اب پورا جیل پڑھ لیا آپ نے تو کافی. ایک طرف یہ انتہا ایک طرف وہ انتہا صنعت وہاں نکال گئے. اور اس کو پہلے میں عرض کروں واعظان گرامی قدر جب ممبر بات سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں روح کی قدر کرو روح کی قدر کرو یہ روح اللہ کا عطیہ ہے یہ گوہر یہ جوہر مجرد یہ گوہر تاباں اس کی قدر کرو. اچھا میں دستے دل جوڑ کے کہتا ہوں کہ کیا آپ نعوذ باللہ دو خداؤں کے قائل ہیں؟ اس بات پہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ روح کی قدر کرو یہ خدا کا عطیہ ہے بدن کسی اور کا عطیہ ہے؟ جس خدا نے یہ روح دی اسی نے بدن عطا فرمایا. بدن بھی اسی کا عطیہ روح بھی اسی کا عطیہ. عطیہ اگر ایک ہستی کا ہے اور اس ہستی کی عظمت نگاہ میں ہے تو اس کے ہر عطیے کی قدر برابر سے کرنی ہوگی. اس نے جسم دیا تو جسم کی قدر بھی اتنی ہی کرو جتنی روح کی. اس نے روح دی تو روح کی قدر بھی اتنی ہی کرو جتنی جسم کی. اس نے دنیا بنائی تو دنیا کی قدر بھی اتنی ہی کرو. اس لیے کہ دنیا تم نے نہیں بنائی دنیا شیطان نے نہیں بنائی دنیا احمد نے نہیں بنائی دنیا بھی اسی اللہ نے بنائی ہے جس نے آخرت بنائی. رجات پسند اور رجات پرست فلسفہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں. روحانیت کا فلسفہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں. اسی لیے اسلام کا نعرہ ہے کہ اسلام میں روحانیت نہیں. یہ دنیا بنائی کس نے؟ اسی خدا نے بنائی. دنیا اس وقت تک اچھی رہے گی جب تک اس کی قدر تم اس کے بنانے والے کے معیار کے مطابق کرو. دنیا وہیں سے خراب ہو جائے گی جہاں اس کی ناقدری کرو یا اپنی مرضی کے مطابق اس کی قدر شناسی کا تم الہی معیار پر دنیا برتو. یہی دنیا جنت پیدا کرے گی. اسی دنیا کی کوکھ سے تمہاری جنت پیدا
ہوگی.
اسی دنیا کی کوکھ سے تمہاری جنت پیدا
ہوگی.
اسی دنیا کی کوکھ سے تمہاری جنت پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ صنعیت کا نظریہ درست نہیں ہے. اب یہاں پر موقع نہیں ہے کہ میں حضرت ملا خضرہ کی پوری تھیوری پیش کروں. بہت بڑے فلسفی ہیں بہت بڑے حکیم ہیں اور ان کی ایک تھیوری ہے تھیوری آف سبسٹینشیل موومنٹ یعنی نظریہ حرکت جوہریہ. میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ یہ لیکچر کوئی فلاسفی پر لیکچر نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے کہاں سے کہاں تک ہمیں سفر کرنا ہے. مجھے یہ حدود سفر معلوم ہے. صاحبان حکمت مطالعے کا شوق اور ذوق رکھتے ہوں، تحقیق کا ذوق اور ذوق رکھتے ہوں، وہ جا کر پڑھیں۔ ملا خطرہ کہتے ہیں کہ روح اور جسم دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں، ایک ہی حقیقت ہے صرف ایک،
بے شک،
اور وہ حقیقت وجود ہے۔ وجود کا ایک چہرہ یہ حقیقت، وجود کا ایک چہرہ وہ ہے جو مادی انداز کا نہیں ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اچھا اب ایک مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اس مثال کو یاد رکھیے گا یہ اپنا اپنا ہاتھ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سب دیکھیں، یہ جو ہاتھ ہے اس میں کفے دست اسے کہتے ہیں، پشت دست اسے کہتے ہیں، ہر شخص کے پشت دست کا رنگ اور کفے دست کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ جو کفے دست کا رنگ ہے، یہ جو بند ہو جاتی ہے مٹھی اور نظر نہیں آتی ہتھیلی، یہ رنگ ہمیشہ لطیف ہوتا ہے۔ اس رنگ کے مقابلے میں جو پشت دست کا رنگ ہے، یہ کثیف ہوتا ہے، یہ لطیف ہوتا ہے۔ ظاہر کثیف ہوتا ہے، باطن لطیف ہوتا ہے۔ نجف کے بابے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ حوضہ علمیہ میں بھی یہ نظریات ہفتوں نہیں مہینوں مہینوں اساتذہ مانگے بھی محنت کرتے ہیں اور طلبا سمجھ نہیں پاتے نظریہ روح اور جسم کا اتصال کیا ہے، روح اور جسم کی وحدت کیا ہے، روح اور جسم کی صنعت کیوں درست نہیں ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور آپ ایک سیکنڈ میں پہنچ گئے اور اس لمحے میں پہنچ گئے، اس چشم زدن میں
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ صاحب معراج کی امت میں ہیں۔ اگر اس کے دو رخ ہیں، دو ہاتھ نہیں، یہ دو ہاتھ ہیں، یہ دو ہاتھ نہیں ہے، یہ ایک ہاتھ ہے۔ اب اس کے دو رخ ہیں، یہ ذرا قریب ہے، یہ نفی اسی طرح آپ کا وجود ہے۔ یہ وجود ایک ہے، واحد بصیر ایک وجود۔ اس کا جو ظاہری پہلو ہے وہی مادی پہلو کہلاتا ہے، وہی جسم ہے۔ جو باطنی پہلو ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ،
وہی آپ کا لطیف پہلو ہے، وہی روح ہے۔ اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہے روح کا، جسم کے پہلے یا جسم کے بعد یا جسم کے ساتھ؟ یہ مسئلے بدلی والی میں ہیں، لیکن بس دو تین فکروں میں مربوط ہو جائے گی۔ مقصد بحث سے بہرحال دیکھیے، نیوٹن نے کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی تھیوری آف گریویٹیشنل فورس کو سمجھانے کے لیے سیب کی مثال دی تھی کہ وہ سیب کے درخت ایک سیب ٹوٹا اور زمین کی طرف جب گرا زمین پر گرا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ زمین پہ جو گرا آسمان کے ذریعے چلا گیا ایک شاخ میں لگا ہوا ہے سیب وہ شاخ سے جب الگ ہوا تو سیدھے جو بھی ہے اوپر جو بھی ہے دائیں بائیں جو بھی ہے نیچے جو آیا ہے نا اس کے بعد سوچتے سوچتے وہ لا گریویٹیشن تک پہنچ گئے. اب اس میں بہت سے محققین کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے واقعیت نہیں. بہت سے کہتے ہیں واقعیت یہ ہسٹری آف سائنس کا حصہ ہے اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ سیب درخت میں پہلے کلی پیدا ہوئی کلی کے بعد ایک پھول آیا پھول کے بعد اس پھول کی جڑ میں ایک کچھ ضخامت پیدا ہونا شروع ہوئی اور وہ بڑھتی چلی گئی. شروع میں اس میں کھٹاس تھی بعد میں پیدا ہو گئی. شروع میں اس کی خوشبو کچھ اور تھی بعد میں کچھ اور ہو گئی. اچھا یہ تو خوشبو آئی اور مٹھاس آئی یہ کیا بعد میں جا کے الگ سے انجیکشن الگ سے ڈالا؟ ایولیوشن کا پروسیس خود اس میں تھا ایک ارتقا ایک حرکت ایک موومنٹ. وہ لینئر موومنٹ نہیں تھی وہ خط مستقیم میں حرکت نہیں تھی وہ کسی سرکل میں بھی حرکت نہیں تھی. وہ چیز اپنی جگہ رہی مگر متحرک رہی. اس کے انٹائر سبسٹنس میں ایک موومنٹ جاری رہی جس موومنٹ کے نتیجے میں اس کی لذت بدل دی گئی اس کی خوشبو بدل دی گئی اس کی تاثیر بدل دی گئی اور ایک ناگوار پھل خوشگوار پھل بن گیا. اسی طرح ہمارا آپ کا وضو جب خود سے پکڑتے تھے تو ایک ذرہ نابینا سے جب رہنے مادر میں آئے تو بس ایک قطرے کی شکل میں تھے اور جب اس میں سبسٹینشل موومنٹ کا سلسلہ جاری رہا تو ایک وہ مندر آئی جب ایک ففتھ ڈائمینشن پیدا ہو گیا جس کو ہم نے روح کہنا شروع کیا. کہیں سے انجیکٹ نہیں کی گئی ہوتی ایسے پیدا ہوئی. اگر یہ نظریہ سمجھ لیا جائے اچھی طرح وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن آج کو تقریباً 9 یا 10 منٹ کے بعد ہی مجھے ممبر ملا ہے تو کم سے کم 9 یا 10 منٹ بعد میری تقریر ختم ہوگی. اگر یہ نظریہ قبول کر لیا جائے تو یہ نظریہ کیا پیش کرتا ہے؟ بہتر کے وجود کہ وجود ایک ہے وجود ایک ہے ہمارا وجود ایک ہے جتنی دور تک گفتگو ہے بس اتنی دور تک رکھتے ہیں ہمارا وجود بنیادی طور پر ایک ہے. اچھا اب یہ جب ایک وجود ہوگا تو ایک وجود کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف سے ہاتھ کو اذیت ہو تو پورے ہاتھ کو اذیت ہوگی ادھر سے ہاتھ کو اذیت ہو تو پورے ہاتھ کو اذیت ہوگی. ہمارا وجود ایک ہے تو کسی بھی عضو بدن میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود متاثر ہوتا ہے. تو اب اگر روح اور جسم کا نظریہ الگ الگ رہا تو یہ نظریہ پیدا ہو یہ نظریہ بکرا رہے گا. ٹھیک ہے رضا اگر ہم نے نجس بھی کھا لی کوئی چیز نجس بھی پی لی تو کیا ہے؟ یہ تو جسم سے تعلق رکھتی ہے. روح کے لیے ہم وہاں سے پڑھ لیتے ہیں جسمانی غذا روح کو متاثر کرتی ہے، روح کا عمل جسم پہ اثر ڈالتا ہے. اور وہی اخلاقیات ہوں گی جو تصدیق کا دم ٹوٹ جائے گا، توحید کا بول بالا ہوگا. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اخلاقیات کی بنیاد توحید پر رکھی جائے تو کیسی ہوتی ہے، وہ ارسطویی اخلاقیات الگ ہیں، افلاطونی اخلاقیات الگ ہیں.
واہ 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 واہ
بھائی، اس لفظ کا لطف تو لیں. ایک تو ہسٹری اور فلاسفی کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اخلاقیات ہے جو افلاطونی اخلاقیات ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی دوسرے مفہوم میں بھی سوچیے کہ لوگوں کے پاس کچھ افلاطونی اخلاقیات
ہوتی
ہیں، یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ. میرے لیے اخلاقی معیار الگ ہے، آپ کے لیے اخلاقی معیار الگ ہے، امیر کے لیے اخلاقی معیار الگ ہے، غریب کے لیے اخلاقی معیار الگ ہے، ہمارے ملک کی عوام کے لیے اخلاقی معیار الگ ہے، غریب ملکوں کے عوام کے لیے اخلاقی معیار الگ ہے. ہمارا ایک آدمی مر جائے تو آدمی مرا، دوسرے لاکھوں مر جائے تو جانور مرے. یہ بھی اخلاقی اخلاقیات. تو اگر توحید پر بنیاد ہو اخلاقیات کی، تو دیکھو کیسے کیسے اس کے مظاہر سامنے آتے ہیں. بہت دور سے قافلہ آیا ہے مدینہ منورہ میں، حضور سے ملاقات ہوئی. جب کوئی آتا ہے تو حلدہ پیشانی سے استقبال کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھیے آنے والا کس اخلاقیات سے آ رہا ہے. وہ آئے اور پہلے انہوں نے اپنے لباس سفر کو تبدیل کیا، اور اس کے بعد نئے لباس پہنے، اور اس بوریا نشین شہنشاہ دو عالم کو سامنے اپنی چاہو حکمت کا اظہار کرتے ہوئے آئے. یہی فیریا کون سی اخلاقیات ہے؟ سنے کون سی اخلاقیات ہے؟ رحمت عالم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ آج تباہ کرو مال متبادرین عبادت، وقت کرو مال متکبرین عبادت. آپ ساروں کے ساتھ پانی سے پیش آنا عبادت ہے، متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عبادت ہے. اس میں کیا کیا ظاہر ہوا؟ یہ منہ پھیر لینے نے بتایا کہ یہ اس اللہ اکبر کا رسول ہے جو کسی دوسرے کے اوپر بیٹھا ہے، کسی آئی کو نہیں دیکھ سکتا. صرف متحد دیتی ہے، کبریائی اسے دیتی ہے، کبریائی اس کی رضا